بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم 14ویں نشست شروع کرنے جا رہے ہیں. میزان اور فرقان کا اعتراض زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج 7ویں نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گزشتہ نشست کے اندر ایک بنیادی اعتراض جو پورے نقطہ نظر کو مان لینے کے بعد بطور تضاد کے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک طرف فراہی مکتب فکر قرآن مجید کی میزان ہونے کے اوپر اعلان کرتا ہے لیکن دوسری طرف نظم کا ایک پورا تصور پیش کرتا ہے. کیا یہ نظم کا تصور قرآن کو میزان ماننے کے بعد اپنا قائم شدہ تصور قرآن مجید کے اوپر نافذ کرنا نہیں ہے؟ بڑی تفصیل سے ہم نے آپ کا نقطہ نظر جانا تھا. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک اور بات پیش کی جاتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو میزان ماننے کے بعد یہی مکتب فکر کہتا ہے کہ اس کے اندر کسی نوعیت کی تحدید نہیں ہو سکتی, تخصیص نہیں ہو سکتی, یہاں تک کہ پیغمبر بھی کوئی تحدید و تخصیص اس میں عائد نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد خود قرآن مجید کے اندر تحدید بھی کرتے ہیں, تخصیص بھی کرتے ہیں. کہیں پر کہتے ہیں الناس سے مراد جو ہیں وہ تمام لوگ نہیں ہیں, کہیں پر کہتے ہیں عام بول کر خاص مراد لی گئے المشرکون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے مشرکین تھے. اسی طریقے سے یہودیوں سے مراد تمام یہودی نہیں ہیں. تو جو حیثیت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کو میزان حکم ماننے کے بعد کسی کو روئے زمین پہ حاصل نہیں ہوتی کہ وہ اس کے کسی حکم میں تحدید و تخصیص کر دے, خود آپ لوگ کر رہے ہوتے.
ہماری یہ بات عام لوگ سن رہے ہیں, اس لیے میں پہلے ذرا واضح کر دوں کہ یہ تحدید تخصیص کیا چیز ہوتی ہے. ہم جب گفتگو کرتے ہیں یا کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس میں ایسے الفاظ بولتے ہیں جو اگر آپ لغت میں دیکھیں تو عموم پر دلالت کرتے ہیں. مثال کے طور پر لفظ ہر ہے, تو ہر آدمی نے یہ بات سنی, ہر شخص یہ جانتا ہے, بولتے ہیں نا
جی,
ہم اپنی عام زبان میں بولتے ہیں. تو اگر آپ اس کو لغت میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شخص جس کو بھی کہا جا سکتا ہے, جب اس سے پہلے آپ نے ہر لگا دیا تو ہر شخص مراد ہو گیا. لغت کے لحاظ سے تو یہی ہوگا
جی.
لیکن کیا گفتگو میں, کلام میں, تحریر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ مثلا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ لے جائیے, یہ میں نے کچھ چیزیں لکھ دی ہیں, یہ ہر طالب علم کو دے دیجیے. اب اس میں سیاق و سباق میرے طلبہ ہیں اور میں نے جو لفظ بولا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسی تعبیر کے ساتھ بول رہا ہوں کہ یہ ہر طالب علم کو دے دیجیے گا.
ٹھیک.
اب یہاں ہر کا لفظ جب بولا گیا ہے تو یہ تحدید کے ساتھ بولا گیا ہے. تحدید کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا میں پائے جانے والے ہر طالب علم کے لیے نہیں ہے, یہ میرے طلبہ کے لیے.
ٹھیک.
میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے برسوں اس قوم میں بسر کیے ہیں, ہر آدمی تک میں نے یہ بات پہنچا دی. اب ظاہر ہے سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ ہر آدمی سے مراد یہاں دنیا کا ہر آدمی نہیں ہے بلکہ اپنی قوم کا ہر آدمی ہے. تو عموم کے الفاظ بولے جاتے ہیں اور اس میں متکلم کے پیش نظر کوئی تخصیص ہوتی ہے.
ٹھیک.
وہ ایک بات کہتا ہے اور اس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ان حدود میں بات کہی گئی ہے. ایک شخص نے مجھ سے آ کے بات کی, اس نے مجھ سے پوچھا کہ میرا بچہ کچھ بڑا سرکش ہو رہا ہے. میں نے اس سے کہا کہ بھائی سمجھاؤ, تربیت کرو, وقتاً فوقتاً اس کو توجہ دلاتے رہو, کبھی تنبیہ کر دیا کرو, اور اگر بالکل ہی نہیں سنتا تو پھر کبھی سزا بھی دینی چاہیے. یہ میں نے بات کہی. اب ظاہر ہے لفظ سزا میں نے یہاں بولا ہے. سزا کو اگر آپ نے لغت میں جا کے دیکھا ہے تو سزا وہ بھی ہے جو ایک ماں بعض اوقات بچے کو دیتی ہے, باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے, استاد اپنے شاگرد کو دیتا ہے, اور سزا وہ بھی ہے کہ جو جیل میں ڈال کے, کوڑے مار کے یا پھانسی چڑھا کر مجرموں کو دی جاتی ہے.
ٹھیک.
تو لفظ اپنے اطلاق کے لحاظ سے تو بہت سے افراد رکھتا ہے, لیکن جو بات میں نے کہی تھی, اگر میں کسی موقع کے اوپر اس آدمی کو دیکھوں کہ اس نے جا کے اپنے بچے پر تشدد کر ڈالا ہے اور میں اسے یہ کہوں کہ میری بات کا تو یہ مطلب نہیں تھا, یہ سزا جو بچوں کو دی جاتی ہے وہ تادیب کے لیے ہوتی ہے, معلمانہ تادیب کے لیے ہوتی ہے, وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ کوئی مجرم ہے ان کو سزا دینی ہے. تو یہ میں نے کیا کیا, میں نے سزا کے بارے میں ایک تحدید بیان کر دی. یہ تحدید جس وقت میں نے وہ الفاظ بولے تھے اسی وقت موجود تھی. میرے پیش نظر بھی یہی تھا. میں نے ہرگز سزا کا لفظ وہاں پر ان تمام سزاؤں کا احاطہ کر کے نہیں بولا تھا جو دنیا میں دی جاتی ہیں.
ٹھیک.
میرے پیش نظر یہی تھا کہ ذرا معلمانہ تادیب ہونی چاہیے بچے کی, اس کو کچھ ادب سکھانا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کہا جاتا ہے یہ کلام کے مضمرات ہیں. یہ جس وقت کلام وجود میں آیا تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس میں داخل ہو گئے ہیں. ان کو جو آدمی نہیں سمجھتا اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کم فہم کہیں گے، میرا خیال ہے کج فہم کہنا چاہیے
جی.
یعنی یہ تو اصل میں کسی کلام کے اندر وہ چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں جن کو سمجھے بغیر نہ تفسیر ہو سکتی ہے، نہ تاویل ہو سکتی ہے، نہ شرح ہو سکتی ہے، نہ کوئی کلام قابل فہم بنتا ہے. تو جس وقت ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں المشرکون کا لفظ بولا گیا ہے، اس سے مراد ساری دنیا کے مشرک نہیں ہیں
جی.
تو یہ ہم قرآن مجید پر کوئی تحدید نہیں عائد کر رہے، ہم کوئی تخصیص نہیں عائد کر رہے، بلکہ قرآن نے لفظ کو جس معنی میں بولا ہے وہ معنی بتا رہے ہیں آپ کو.
اچھا،
قرآن مجید میں جو بات جس سیاق میں کہی گئی ہے اس سیاق میں اس کو اٹھا کے واضح کر رہے ہیں کہ کیا محل ہے اس کا. تو میں نے اس سے پچھلی نشست میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے. آپ نے المشرکون کا لفظ لغت میں دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ المشرکون کا مطلب ہے دنیا جہان میں شرک کرنے والے لوگ، اور جا کے قرآن میں داخل کر دیا اس کو. قرآن میں لفظ جملوں میں آیا ہے، جملے ایک سیاق و سباق میں آئے ہیں، تو سیاق و سباق کی دلالت سے وہ تحدید واضح ہوتی ہے، وہ تخصیص واضح ہوتی ہے. قرآن میں بیویوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ فیضو ہننا، ان کو نصیحت کرو، بہجرو ہننا فی المزاج، اگر یہ بھی کارگر نہ ہو تو ان کو ان کے خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو. اس کے بعد یہ کہا وزر بھوننا، اور اگر اس سے بھی گھر کی اصلاح نہیں ہو رہی تو سزا دو. اب ظاہر ہے کہ یہ سزا کیا ہے، یہ سزا وہ سزا نہیں ہے جو مجرموں کو دی جاتی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بیان فرمائیں کہ ایسی سزا نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں جسم پر کوئی داغ آ جائے، چوٹ کا نشان بن جائے، چہرے پر نہیں مارنا چاہیے. یعنی یہ چونکہ معلمانہ تادیب ہے تو آپ یہ ساری باتیں بیان کریں گے، جیسے ابھی میں نے بچے کی مثال دی. ان میں سے کوئی تحدید بھی رسول اللہ نے کلام پر عائد نہیں کر دی، بلکہ وہ بات جو سیاق و سباق کے اندر چھپی ہوئی تھی اس کو بیان کر دیا ہے. تو کسی کلام کے مضمرات میں تحدید بھی ہوتی ہے، تخصیص بھی ہوتی ہے، اسی طرح کی اور 10 چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان کو بیان کرنا تفسیر ہے. اور کلام اس تحدید و تخصیص کو قبول نہ کر رہا ہو، نہ وہ اس کے لفظ میں ہو، نہ وہ اس کے عرف میں ہو، نہ وہ جملے کی تعریف میں ہو، نہ وہ سیاق و سواق میں ہو، اور آپ عائد کر دیں، تو یہ ترمیم ہے، یہ نہ تحدید ہے نہ تخصیص ہے. تو جو بات ہم نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید اپنے اندر وہ تحدید نہیں رکھتا، وہ تخصیص نہیں رکھتا، تو پھر کوئی خدا کا پیغمبر بھی اس پر یہ عائد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ میزان اور فرقان ہے. جب اس میں مضمر تحدید کو کھولا جاتا ہے، مضمر تخصیص کو بیان کیا جاتا ہے، تو یہ اصل میں اس کی تفسیر ہو رہی ہے. یہ ہم بھی کرتے ہیں، یہ فقہا بھی کرتے ہیں، یہ متکلمین بھی کرتے ہیں، اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائی ہے. چنانچہ خود میں نے اپنی کتاب میں 10 مقامات پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح کی تحدیدات یا تخصیصات بیان فرمائی ہیں، یعنی یہاں تحدید کی نہیں جا رہی، تخصیص کی نہیں جا رہی، جو تحدید اور تخصیص کلام کے اندر موجود ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. تو تحدید کا بیان کرنا تفسیر ہے، اور کلام پر تحدید عائد کرنا یہ اس کو منسوخ کر دینا ہے، یہ اس میں ترمیم کر دینا ہے. ایک مثال سے اس کو سمجھیے.
جی،
میں نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام طلبہ کو دے دیجیے گا. لیکن لفظ بولا تمام طلبہ، تمام، ہر، سب، یہ عموم کے الفاظ ہیں
جی.
اور آپ نے بھی یہی سمجھا، اور ہر شخص یہی سمجھے گا کہ اس سے مراد میرے طلبہ ہیں. یعنی ایک سیاق ہے جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے، ایک استاد کہہ رہا ہے. کل کی بات سے بھی آپ واقف ہیں کہ اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ چند چیزیں میں آپ کو لکھ کر دوں گا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ سب کچھ میرے جملے کے اندر تھا. سب کا لفظ بولنے کے باوجود اس تحدید کو آپ بھی سمجھیں گے، اس تخصیص کو آپ بھی سمجھیں گے، اس کے لحاظ سے جا کر عمل کریں گے. آپ گئے میرا یہ جملہ سننے کے بعد، اور آپ نے جا کر یہ کہا کہ استاد نے یہ بات کہی تھی، لیکن میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مدعا یہ ہے کہ یہ پرچے جو انہوں نے لکھ کر دیے ہیں، یہ صرف کنواروں کو دیے جائیں گے، یہ صرف شادی شدہ لوگوں کو دیے جائیں گے، یہ صرف ان طالب علموں میں سے عمراء کو دیے جائیں گے، یہ صرف ان طلبہ کو دیے جائیں گے جن کی ناک پر کوئی نشان ہے. تو اب یہ مجھے بتائیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟
تخصیص عائد کر رہے ہیں.
یہ آپ تخصیص عائد کر رہے ہیں، یہ آپ تحدید کر رہے ہیں. تو کلام کے اندر مضمر، کلام کے اندر چھپی ہوئی تحدید اور تخصیص کو بیان کرنا یہ تو واجب ہے. یہ اگر آپ نے نہیں بیان کی تو آپ نے کلام کا مدعا ہی نہیں سمجھا، آپ نے بات ہی بیان نہیں کی. اگر آپ نے یہ جملہ سن کر کہ یہ پرچے جا کے سب طلبہ کو دے دیں. لغت میں لفظ سب دیکھا اور آپ نکلے اور آپ نے کہا کہ مجھے 15 پرچے پکڑائے ہیں اور یہ دیکھیے فرما یہ رہے ہیں کہ جا کے سب طلبہ کو دے دو, اور دنیا میں طلبہ ہیں 4 کروڑ, 5 کروڑ, 4 ارب, کہاں دوں؟ تو اس کم فہمی یا کج فہمی کی میں داد دوں, کیا کروں اس کے اوپر؟
ٹھیک ہے سر,
تو پہلے اس بنیادی بات کو سمجھیے کہ تحدید اور تخصیص پر اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب وہ باہر سے آتی ہے. وہ باہر سے نہ پیغمبر لا سکتا ہے, نہ میں لا سکتا ہوں, نہ کوئی فقیہ لا سکتا ہے. وہ صرف قرآن نہیں, کسی کلام میں بھی نہیں آ سکتی, لیکن ہر کلام اپنے عموم کے ساتھ تحدیدات رکھتا ہے, تخصیصات رکھتا ہے. وہ کلام کی پیدائش کے وقت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, وہ سیاق میں ہوتی ہیں, سباق میں ہوتی ہیں. ان کو بیان کرنا یہ علم ہے, اور اس طرح کا اعتراض کرنا یہ کم علمی نہیں, کج فہمی.
ٹھیک ہے, نقطہ آپ نے واضح فرمایا. اچھا چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ نے بڑی خوبصورتی سے چیزوں کو واضح کی. ہم بھی عام طور پہ اپنی زبان میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی اس کا استحضار کر کے اندازہ نہیں لگاتے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے بھی تفصیلاً لکل شیء. یا مثال علیہ السلام کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب ان کو حکم دیا گیا تو سب جانور جو تھے وہ انہوں نے اس میں ڈال لیے. تو اب ہمارے یہاں تو عام طور پر یہی مفہوم نکالا جاتا ہے کہ ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے اور پوری دنیا کے جو جانور تھے وہاں پہ ڈال دیے گئے. تو یہاں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے.
دسیوں آیات ہیں قرآن مجید کی جن میں اس طرح کے لطیفے بعض لوگوں نے پیدا کر دیے ہیں. ایسا نہیں کہ جلیل القدر اہل علم نے کیے ہیں, بعض لوگوں نے پیدا کر دیے ہیں. اب جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب کچھ تھا, تو اب آپ کہیں چونٹیاں تلاش کریں گے, کہیں حشرات و لرز تلاش کریں گے, کہیں کوئی اور تلاش کریں گے, مزے کا بنا دیں گے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص سیاق کی بات ہے کہ طوفان آ رہا ہے, طوفان اترے گا. جب طوفان اترے گا تو زندگی شروع کرنی ہے. تو یہ جو جانور تمہارے یہاں موجود ہیں, ظاہر ہے کہ لوگ جانور پالتے تھے اس زمانے میں, تو ان کو آپ ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ کل زندگی شروع کرنے میں کوئی دقت نہ ہو. یہ بات تھی, یہ خاص سیاق میں کہی گئی تھی. جب اس سیاق میں یہ بات کہی گئی تو اس سے مراد وہی جانور تھے جن پر انسانی زندگی کا انحصار ہوتا ہے. یہ میری 2 گائیں ہیں, یہ میری 2 بھیڑے ہیں, یہ 2 میری بکریاں ہیں, یعنی جن کے ساتھ ہم روزمرہ زندگی بسر کرتے ہیں, وہ رکھ لی گئیں. تو یہ بات علمی طور پر بھی سمجھ میں آئے گی, عقلی طور پر بھی سمجھ میں آئے گی. یہ اصل میں کلام کے اندر چھپی ہوئی وہ حقیقت ہے جو ظاہر ہے کہ کشتی بنائی گئی ہے, ایک خاص سیاق میں یہ بات کہی گئی ہے. جب اس سیاق میں کہی گئی ہے تو مقصود یہی ہے کہ لوگوں کو کل زندگی شروع کرنے میں کوئی دقت نہ پیش آئے. اسی طرح سے طوفان آ گیا, طوفان آ گیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا طوفان تھا, اس میں کیا شک ہے, بہت بڑا طوفان تھا. لیکن یہ کس سیاق میں ہے؟ یہ اس سیاق میں ہے کہ سیدنا نوح نے قوم پر حجت تمام کی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس قوم کے لیے طوفان آیا ہے. اس میں ساری دنیا کو ڈبونے کی کیا ضرورت ہے؟ طوفان آئے گا, کسی قوم پر آئے گا تو گرد و پیش کے علاقوں پر بھی اثر انداز ہوگا. ہم کہتے ہیں نا جنگ میں کچھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا کیا محل ہے کہ یہ روئے عرض پر آئے گا؟ تو یہ بےمانی باتیں جو بعض لوگ کرتے ہیں, یہ سیاق کو نظر انداز کر کے, سباق کو نظر انداز کے کی جاتی ہیں. سیاق اور سباق کو پیش نظر رکھ کر جب بات کی جاتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں مضمر ہوتی ہیں. وہ مضمرات ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے. وہ مضمر کوئی تحدید بھی ہو سکتی ہے, وہ مضمر کوئی تخصیص بھی ہو سکتی ہے. اس تحدید و تخصیص کو بیان کرنا یہ تو تفسیر کا تقاضا ہے, یہ ہر حال میں بیان کی جائے گی. نہیں بیان کی جائے گی تو قرآن کا مدعا خفت ہو جائے گا, آپ قرآن کے منہ میں غلط بات ڈال دیں گے. جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر ایک ایک جانور کو نوح کی کشتی میں جا کے تلاش کر رہے ہوں گے. تو بات کو سمجھیے اور بات کو سمجھائیے لوگوں کو کہ یہ کسی کلام میں بھی نہیں ہوتا. قرآن جب کہتا ہے کہ تفصیلاً لکل شے ہے تو قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہدایت ہے. قرآن کا موضوع ہماری آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لائے عمل بتایا ہے, ہم وہاں کیسے کامیاب ہوں گے, وہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی وہ ہر چیز کی تفصیل کرتا ہے.
ٹھیک,
تو یہ بات بھی اس سیاق میں کہی گئی ہے. اب آپ نے ترجمہ کیا کہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا میں چونٹیاں کتنی ہوں گی, اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ مکھیاں کتنی ہوں گی. تو یہ احمقانہ باتیں ہیں. جو کلام کیا ہوتا ہے, کلام میں تحدید کس کو کہتے ہیں, تخصیص کس کو کہتے ہیں, اس کو سمجھے بغیر ہمارے یہاں لکھی بھی جاتی ہیں اور پڑھی بھی جاتی ہیں. اور نہایت افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض پڑھے لکھے لوگ اس طرح اس کو اعتراض بنا دیتے ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہاں المشرکون سے مراد یہ ہے, یہاں پہ یہود فلاں یہود مراد ہیں, تو یہ سیاق و سباق میں جو تخصیص موجود ہے, جو خود خدا نے پیدا کر دی ہے, یہ اس کا بیان ہے. یہ ہماری طرف سے نہ کوئی تحدید عائد کی جا رہی ہے, نہ کوئی تخصیص عائد کر دی جا رہی ہے. اس طرح کی تحدیدات اللہ کا پیغمبر بھی بیان کرتا ہے, اس طرح کی تحدیدات دسیوں کی تعداد میں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں, اس طرح کی تحدیدات فقہا بیان کرتے ہیں, مفسرین بیان کرتے ہیں, ان میں سے ہر ہر کا جائزہ لے کر دیکھا جاتا ہے کہ کیا کلام میں اس کے لیے استدلال موجود ہے, کیا وہ کلام کا مضمر ہے, کیا وہ کلام کی پیدائش کے ساتھ ہی اس میں موجود ہے, اس کو کھول کر دکھایا جاتا ہے تو اس کو سرانکوں پر رکھا جاتا ہے, قبول کیا جاتا ہے. لیکن اگر کلام قبول کرنے سے انکار کر دے, جیسے میں نے مثال دی, میں نے کہا سب طلبہ کو یہ میرے پرچے دے دیجئے, اور آپ نے جا کے اس کا مطلب یہ مجھے بتا دیا کہ وہ تو صرف شادی شدہ لوگوں کے لیے دیے گئے تھے, یہ شادی شدہ کہاں سے لائیں گے؟ یعنی سب پر وہ تخصیص کہ وہ میرے طالب علم ہیں, یا ہر طالب علم اگر میں نے کہا تو ہر میں یہ تخصیص کہ وہ صرف میرے طلبہ ہیں, یہ تو سیاق سے واضح ہے, سباق سے واضح ہے, یہی کلام کا مدعا ہے, یہ میں نے جب متکلم کی حیثیت سے جملہ بولا ہے تو میری مراد ہے. لیکن یہ کہ وہ کنواروں کے لیے ہے, یہ شادی شدہ کے لیے ہے, یہ آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ یہ وہ تحدید و تخصیص ہے جس کو ترمیم کہنا چاہیے, نص کہنا چاہیے. اس کو آپ جہاں سے بھی لائیں گے, حدیث سے لائیں, فقہ سے لائیں, کہیں سے بھی لائیں, یہ اٹھا کر آپ کو واپس کر دی جائے گی, یہ قرآن کے قریب بھی نہیں لائی جا سکتی.
ایسے نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا. ایک ضمنی مثال میں چاہتا ہوں یہاں پر پیش کر کے اس پوری بات کو ہم سمیٹ بھی لیں. آپ نے فرمایا کلام کے کچھ مضمرات ہوتے ہیں, اور ہر غور و فکر کرنے والا آدمی جب ایک زندہ کلام کو پڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کس پس منظر میں ہے, اور کس نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے یہ کلام صادر ہوا ہے, اور کیا اس کے پیش نظر مقصد ہے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ بھی مضمرات کو کھولتے ہیں. ایک مثال میں چاہتا ہوں اگر آپ اس کی بھی پیش کر دیں. قرآن مجید نے کہا ہے کہ دو بہنوں کو جمع نہ کرو, آپ اس سے زیادہ کو بات کرتے ہیں. لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل بذات حکم دے دیا, وہاں بھی وہ مضمر ہی کھول رہے ہوتے ہیں.
بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ بات کی ہے ہم نے, اس میں الفاظ ایسے بولے ہیں کہ وہ وہیں تقاضا کر رہے ہیں, الفاظ کی دلالت تقاضا کر رہی ہے کہ ایک دوسری بات یہاں پہ خود مان لی جائے. اسی کو آپ حذف کی صورت میں کھول دیتے ہیں, وہ الفاظ کی دلالت کا تقاضا ہوتا ہے. بعض موقعوں کے اوپر جو بات کہی جاتی ہے اس سے ایک عقلی تقاضا پیدا ہو جاتا ہے.
اچھا,
جب اس عقلی تقاضے کو آپ بیان کرتے ہیں تو یہ بھی اصل میں کلام کا مضمر ہے. ایسی سب چیزیں ہم خود بیان کرتے ہیں, ان کو ہم حدیثوں سے لے کے بیان کرتے ہیں, ان کی بنیاد پر جو باتیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں وہ میں نے اپنی کتاب میزان میں 1200 کی تعداد میں نقل کر دی ہیں. ان میں تحدیدات بھی ہیں, تخصیصات بھی ہیں, لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ اصل میں اس کلام کی تحدیدات ہیں, وہ اس کے اندر کے مضمرات
پہلے سے موجود تھیں,
وہ پہلے سے موجود ہیں, وہ اس کی پیدائش کے وقت سے ساتھ تھیں, وہ متکلم کا منشا ہے, اس کو کھولنا لازم ہے. جو اس کو نہیں کھولتا یا کھولنا نہیں جانتا اس کو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اس مثال میں بھی یہی ہوا ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کا عقلی تقاضا ہے اس کو بیان فرما دیا, اور یہ بتا دیا کہ صرف دو بہنیں ہی نہیں ہیں بلکہ پھوپھی اور بھتیجی کو بھی, اور بھانجی اور خالہ کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے سر, یہ نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا. آگے بڑھاتے ہیں. قرآن مجید کی سورہ شورا جس کو آپ نے پڑھ کر یہ بتایا کہ خود قرآن مجید نے اپنے آپ کو میزان قرار دیا ہے, اس آیت کے اندر آیت ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, تو اب اس آیت کے اندر الکتاب کا لفظ آیا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ الکتاب جو ہے یہ تو عام تھا, تمام سلسلہ وحی کو شامل تھا, بلکہ بڑے معروف جو مفسرین ہیں انہوں نے اس آیت میں قرآن بھی مراد نہیں لیا بلکہ کہا کہ تمام سلسلہ وحی کو میزان قرار دے دیا ہے. کہا جاتا ہے آپ نے یہاں بھی تخصیص آیت کر دی.
میں نے کوئی تخصیص آیت نہیں کی, یہ اس سے پہلے بھی مفسرین آیت کر چکے ہیں, اور میں اس سے پہلے بتا چکا آپ کو کہ ایک آیت کو سمجھنے میں بعض اوقات لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. الکتاب کا لفظ آیا ہے, اس میں الف لام ہے, یہ اگر جن سے کتاب ہے تو ظاہر ہے کہ ساری کتابیں مراد ہوں گی. خود میں نے سورہ حدید کی جس آیت پر گفتگو کی ہے وہاں میں نے بھی یہی مراد لیا ہے, لیکن یہاں سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے, اس کے دلائل دیے جا سکتے ہیں. چنانچہ دیکھیے, یہ میرے سامنے تبری موجود ہے, اس میں آپ اسی آیت کو نکالیے, یہ سورہ شورا کی آیت 17 ہے, زیر بحث آ چکی ہے
جی.
اسی کو میں نے میزان میں پیش کیا ہے. آیت کے الفاظ ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ کتاب سے کیا مراد ہے, تو دیکھیے وہ کیا لکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حاضل کتاب یعنی القرآن.
اچھا,
کسی دوسری رائے کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ پورا باب آپ پڑھ لیجئے, اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ لکھا پڑھ لیں, لیکن بہت سے دوسرے مفسرین ہیں وہ یہاں بھی الکتاب کو جن سے کتاب کے معنی میں لیتے ہیں, اور وہ یہی تفسیر کرتے ہیں کہ یہاں سب کتابیں مراد ہیں. میرے نزدیک اس سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا. اللہ کی سب کتابیں میزان ہیں, میں خود بتا چکا. قرآن مجید میں ابتدائی ہم نے یہاں سے کی تھی جب سورہ بقرہ کی آیت زیر بحث آئی تھی کہ سب کتابیں اسی حیثیت سے آئی ہیں, سب کتابیں حکم ہیں, سب کتابیں فیصلہ کرتی ہیں, سب کتابیں بالحق آئی ہیں, سب قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہیں. قرآن مجید کی ان کتابوں میں بھی ایک خاص حیثیت ہے, اور اسے لفظ فرقان سے یا میزان سے قرآن نے بیان نہیں کیا, اسے لفظ مہمن سے بیان کیا ہے. یعنی دیکھیے, ایک ہے قرآن کی وہ حیثیت یا سب کتابوں کی وہ حیثیت جو کتاب سے باہر ہر چیز کے بارے میں ہے, کہ وہ ہر چیز پر میزان ہوتی ہیں, تورات بھی, زبور بھی, انجیل بھی اور قرآن بھی. اس لحاظ سے ان سب کتابوں کو ایک ہی لفظ سے تعبیر کیا ہے, یعنی کہیں فرقان سے, کہیں میزان سے. اس معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن خود قرآن اور ان کتابوں کے مابین کیا تعلق ہے, اس کو لفظ مہمن سے ادا کر دیے. تو یہ ساری بحث ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں. تو میرے نزدیک یہاں پر قرآن مجید ہی مراد ہے, پس منظر یہی بتا رہا ہے. میں نے وہ سارا سیاق سامنے رکھ دیا تھا, اس کو دوبارہ سن لیجئے, اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے. تبری نے بھی یہی تفسیر کیا اور کسی دوسری بات کا ذکر بھی نہیں کیا. لیکن اگر تبری نہ بھی کرتے تو سیاق و سباق کی بنیاد پر مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنی ترجیح بیان کروں, دوسرے مفسرین کا حق ہے کہ وہ اپنی ترجیح بیان کریں.
اچھا ڈاکٹر, ابھی آپ نے واضح فرمایا, آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بتائیے گا, ایک حدیث پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ فرمایا ہے کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل, قرآن کے جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ قرآن مجید کے ساتھ چیزیں خاص ہوتی ہیں, قرآن میزان ہے, فرقان ہے, حرف آخر ہے, قول فیصل ہے, مہیمن ہے, تو اب جب اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس کے مثل بھی ایک چیز دی گئی ہے اور وہ میری باتیں ہیں, تو پھر جو بھی چیز ہے یہ ساری صفات اس کے اوپر بھی تو لاگو ہونی چاہیے.
یعنی آپ نے اس کی جو تشریح کر دی وہی سب تشریح کرتے ہیں. مثل سے مراد کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ کو ایک اور کوئی کتاب دی گئی تھی, وہ بھی قرآن کی طرح کی تھی, یا اور کوئی چیز مراد ہے اس
سے؟ اور کوئی چیز مراد.
وہ اور چیز کیا ہے؟
حدیثیں ہیں.
وہ حدیثیں ہیں, یہی ہے نا مراد اس سے.
جی,
تو حدیثیں بھی اللہ کے الفاظ میں ہیں؟
نہیں.
ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے جبریل کے ذریعے سے نازل کیا ہے؟
نہیں.
وہ بھی اسی طریقے سے لکھی گئی ہیں؟
نہیں.
ان کو بھی کتاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود ترتیب دیا ہے؟
نہیں.
ان میں سے کوئی چیز نہیں کی؟
نہیں.
تو جب اتنی چیزوں میں وہ قرآن کی مثل نہیں ہے تو میزان ہونے میں کیسے مثل ہوگا؟
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
میرے بھائی, وہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بالکل الگ بات ہے. وہ بات وہی ہے جو اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت دی ہے, وہ بھی قرآن کی طرح ہے, اسی طرح حجت ہے, اس سنت پر عمل کرنا اسی طرح لازم ہے. وہ قرآن کی طرح, جس طرح قرآن قولی تواتر سے منتقل ہوا ہے, قرآن پر اجماع ہے, اسی طرح وہ عملی تواتر سے منتقل ہوئی ہے, اس پر بھی اجماع ہے. تو دس چیزوں میں وہ مثل قرآن ہے, لیکن بہت سی چیزوں میں وہ مثل قرآن نہیں ہے. اس طرح کہ میں نے ابھی چند سوالات کی صورت میں واضح کیا, یہ کس طرح کا استدلال ہے؟ یعنی یہ بات کہنے کے بعد کیا نتیجہ نکالنا مقصود ہے؟ قرآن مجید میزان ہے, اصل میزان اسی کو قرار دیا گیا ہے, وہ اس نے خود کہا ہے, میں نے نہیں قرار دیا. قرآن فرقان ہے, قرآن اور دوسری کتابیں سب کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ اختلافات میں فیصلہ کن ہے. یہ سنت بھی اس پر پوری اترتی ہے ثانوی درجے میں, اس کو بھی میزان کہا جا سکتا ہے, لیکن ثانوی درجے میں اصل کی حیثیت اسی کو حاصل
ہے. حسن نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا, آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بتائیے گا, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بے شمار نام ہیں, علوم القرآن کے جو ماہرین ہیں, آپ زرکشی کو اٹھا لیں, آپ اسی طریقے سے علامہ سیوطی کو اٹھا لیں, اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے قرآن مجید کے اسماء کی پوری فہرست دی ہے. اس فہرست میں بے شمار نام ہیں, لیکن کوئی بھی اس میں میزان کے جو لفظ ہے اس کو قرآن کے اسماء میں شمار نہیں کرتا. یہ کیا وجہ ہے؟
یہ اسماء کہاں سے آئے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا, قرآن میں ان کی کوئی فہرست نازل کی گئی ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسماء کی فہرست ترتیب دی تھی؟ کسی حدیث میں یہ تمام اسماء بیان ہوئے ہیں جن کو علماء بیان کرتے ہیں؟ یہ ان علماء کا فہم ہے, یعنی وہ آیات کو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اپنا تعارف کہاں کہاں کرایا ہے. تو قرآن کہیں اپنے آپ کو بصائر کہتا ہے, کہیں قرآن مجید اپنے آپ کو ہدایت کہتا ہے, کہیں قرآن مجید اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے. اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ ایک فہرست بنا دی ہے. آپ انتظار کر لیجئے تھوڑا سا, جب وہ تدبر و قرآن کو پڑھیں گے, جب نئے آنے والے لوگ الاتقان لکھیں گے اور البرہان لکھیں گے, تو وہ میزان کو بھی شامل کر دیں گے. یہ تو ایسے ہی ہوتا رہتا ہے. میں آپ سے عرض کروں, استاد امام سے ایک مرتبہ ایک بڑے جلیل القدر عالم ہیں, وہ ملنے کے لیے آئے, تو انہوں نے آ کے بہت ادب سے ان سے کہا کہ مولانا, آپ کی بہت سی باتیں ہیں وہ دل کو اپیل کرتی ہیں, لیکن وہ متقدمین کے ہاں نہیں ملتی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی, یہ 150-200 سال انتظار کر لیں, ہم بھی متقدمین ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ فہرست اگر تو کوئی قرآن سے ترتیب دی گئی ہے اور میں نے اس میں اضافہ کر دیا ہے, تو پھر قابل اعتراض بات ہے. اللہ کے رسول نے ترتیب دی ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے, تب بھی مجھے جواب دینا ہے. علماء اپنا فہم بیان کر رہے ہیں, ان کے فہم کے لحاظ سے جو فہرست بنے گی وہ بیان کر دیں گے, میرے فہم کے لحاظ سے جو بنے گی میں بیان کر دوں گا. کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں احکام القرآن پر, تو اس میں ظاہر ہے کہ جو ابن العربی کا فہم ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنی کتاب میں احکام القرآن بیان کریں گے, اور جو جساس کا فہم ہے اس کے لحاظ سے وہ بیان کریں گے. تو یہ سب تفسیر ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں.
ٹھیک ہے, نقطہ آپ نے واضح فرمایا. ایک چھوٹی سی ضمنی چیز, لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ بہت زور شور کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن ہی میزان ہے, لیکن اپنی کتاب کا نام بھی آپ نے میزان ہی رکھا. قرآن مجید اگر میزان تھا تو یہ اپنی کتاب کو میزان کیوں قرار دیا؟
قرآن مجید المیزان ہے, قرآن مجید الکتاب ہے. تو میری کتاب جس طرح کتاب ہے الکتاب نہیں ہے, اسی طرح میزان ہے المیزان نہیں ہے. ان دونوں کا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے.
ہاں صاحب, آخری سوال آج کی نشست کا. 7 نشستوں پر مشتمل ایک بڑی تفصیلی گفتگو ہم نے آپ سے جانی. پوری گفتگو کا ہمیشہ کی طرح میری خواہش ہوتی ہے کہ ایک خلاصہ آپ بیان کریں کہ جو کچھ بحث ہے, جو کچھ آپ نے اپنا علمی سفر, اپنے تصورات, قرآن مجید کی آیات کا فہم, جملوں کی ساخت, لفظ کی تحلیل, یہ سب کچھ بیان کیا, خلاصہ کلام کیا ہے؟
وہی جو میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ اس دنیا میں مجھے اپنے دین کو سمجھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. جو کچھ عمل کرنا ہے اس کی بنیاد پر قبر میں جواب دینا ہے, اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, اور جو کچھ میں نے سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا اس سے میرا مستقبل طے ہونا ہے. وہ مستقبل ابدی مستقبل ہے. اس وجہ سے یہ سوال میرے لیے, آپ کے لیے, ہر شخص کے لیے بہت اہم ہے کہ اگر اس میں کوئی اختلاف ہوگا تو مجھے کہاں جانا ہے. میں جب دین کی بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی اہل حدیث ہے, یہ سلفی تعبیر ہے, یہ صوفیانہ تعبیر ہے. اس میں فیصلہ کن کون ہے, اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ قرآن کو حاصل ہے, اور یہ ہم نے قرآن کو نہیں دی, خود قرآن نے اپنے بارے میں یہ بیان کی ہے, اور جب بیان کی ہے تو اس کے لیے یہ تعبیریں اختیار کی ہیں کہ یہ کتاب ہے جو اس لیے نازل کی گئی کہ تمام اختلافات کا فیصلہ کر دے. یہی الفرقان ہے, یہی میزان ہے, اور یہ اللہ کی کتابوں کے لیے بھی مہمن کی حیثیت رکھتی ہے. یہ ساری بحث اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کی گئی ہے, اور میں نے اس کو اپنی کتاب میزان کے مقدمہ اصول و وادی میں ایک اصل کی حیثیت سے موضوع بنا کر اس پر گفتگو کی ہے, اور اس میں جو 4 بڑے پہلو پیدا ہوتے ہیں ان کی تفصیلات وہاں بیان کی ہیں. یہ اہم ترین بحث ہے جو اس باب میں کی جا سکتی ہے. میں پھر دہرا دیتا ہوں, اللہ کی کتاب ہی اصل ہے, اللہ کی کتاب ہی میزان ہے, اللہ کی کتاب ہی حکم ہے, اللہ کی کتاب ہی قول فیصل ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جس میں ادنا درجے میں بھی اگر کوئی تردد ہو گیا تو ہر چیز درہم برہم ہو کر رہ جائے گی. اپنے دین کو اگر بالکل درست رکھنا ہے, دین قیم کی طرح رکھنا ہے, تو آپ بھی کہیے, میں بھی کہتا ہوں کہ یہ قرآن میزان ہے, فرقان ہے, حکم ہے, یہ قول فیصل.
میزان ہے, فرقان ہے, حکم ہے, قول فیصل ہے, حرف آخر ہے. اسی کی بساط, اسی کی کسوٹی پہ ہر دینی اختلاف کا فیصلہ ہوگا. 7 نشستوں پر مشتمل غامدی صاحب کے نقطہ نظر پہ اعتراضات کا یہ سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. اگلی نشست میں حاضر ہوں گے ایک نئے اعتراض, ایک نئی الجھن, ایک نئے پہلو کے ساتھ. اب تک آپ کے بہت شکریہ.